غیب سے میر کو جام امینہ. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, یہ اشعار 1996 میں ماریشس کے سفر کے دوران حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے قلم سے اپنے خلیفہ جناب عبدالعزیز سوجی صاحب کی ڈائری میں تحریر فرمائے. حضرت والا کے الطاف و کرم جو اہکر پر ہیں, اگر اہکر سراپا تشکر بن جائے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے, بس یہی کہتا ہوں. مجھ پہ لطف فراواں ہے تو میں تو اس قابل نہ تھا. شروع کر دیا پیر کے ساتھ جینا, شروع کر دیا پیر کے ساتھ جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. شروع کر دیا پیر کے پاس جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا. ایک صاحب خان صاحب تھے, حضرت والا کے پاس آتے تھے, تو جب یہ شعر سنا تو حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت یہ نگینہ جو ہے حضرت میر صاحب کی بی بی کا نام ہے, تو یہ حضرت والا کے شہر کا نام ہے, آبائی شہر کا نام ہے نگینہ. جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا. صبح اور خم پی کے دکھلا دے سب کو, صبح اور خم پی کے دکھلا دے سب کو, دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا, دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا. شروع کر دیا پیر کے پاس جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ, بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ, یہ جینے کا ہے سب سے بہتر قرینہ, یہ جینے کا ہے سب سے بہتر قرینہ. شروع کر دیا پیر کے پاس جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. تو پا جائے تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر, تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر, تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ, تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ. تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر, تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ، تیرے دل میں نسبت کا جو ہے خزینہ، شروع کر دیا پیر کے پاس جینا، ملا غیب سے میر کو جام و مینا.
قریب ہو کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا، مل مل کے بیٹھنا چاہیے، اس سے طلب کا اظہار بھی ہوتا ہے. دور دور بیٹھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مستغنی ہے، قریب بیٹھنے سے طلب کا اظہار ہوتا ہے. خزائن شریعت و طریقت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، آج سے تقریباً 40 برس پہلے کے ملفوظات. اور اللہ تعالیٰ حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے کہ حضرت نے ان ملفوظات کو انتہائی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اس کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے جو دین کی بات مجھ سے سن کر آگے پہنچائے. کم و بیش مفہوم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت والا میر صاحب کو بھی ہرا بھرا رکھے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے. اگر یہ ان ملفوظات کی حفاظت نہ ہوتی، اول تو نقل نہ ہوتے، پھر حفاظت نہ ہوتی، تو ہم تک ہمارا کیا حال ہوتا، ہمیں کیا پہنچتا. اور پھر حضرت کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، کسی نے بھی حضرت، یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہوتے ہیں، کسی کو کسی کے لیے چن لیتے ہیں. جیسے حضرت شمس الدین تبریزی کے لیے مولانا رومی کو چن لیا، اور حسام الدین کو چن لیا حضرت حسام الدین کو، ایسے ہی ہر اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رومی، کوئی نہ کوئی حسام الدین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اسی سلسلے کو اگر اور پیچھے لے جائیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے. تو یہ علی سبیل النیابت، کیونکہ اب نبوت ختم ہو چکی، اب ولایت ہی ولایت باقی ہے، صحابی بھی اب کوئی نہیں آئے گا، اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں ان کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور علی سبیل النیابت وہی طریق چلا رہا ہے، وہی دشمن، وہی حاسدین، وہی محنت، وہی مجاہدے، اور وہی دین کے اوپر خرچ کرنا، جان مال فدا کرنا، اور اپنے مربی و شیخ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے قریب ترین اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور رسول کے محبوب تھے. ایسے ہی ہر ولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ایسا ہی جیسے ایک ہر سورج کو ایک چاند عطا فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو ایک یہ بھی چاند. پھر وہ چاند جب سورج سے کامل منور ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک سورج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ خود جو ہے وہ نور سپلائی کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم. اور حضرت والا فرماتے بھی ہیں کہ ہر بار، ہر روز یہ مراقبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس سے شکر بھی پیدا ہوگا اور اپنے اندر سے احساس کمتری بھی جاتا رہے گا. بہت سے لوگ احساس کمتری میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت، حالانکہ کروڑوں نعمت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پالتے ہیں، روزانہ کروڑوں نعمتیں ہمیں بلا مانگے ملتی ہیں، اور کروڑوں لوگوں سے ہم اچھے ہیں. جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت ہماری دین ہے، اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ کامل عطا فرمایا ہے. تو اس نعمت کا بھی ہم روزانہ شکر ادا کریں. تو انشاءاللہ اس نعمت میں دو طرح سے اضافہ ہوگا. میری دل میں یہ بات آئی کہ دو طرح سے یوں اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر مبارک میں برکت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استفادے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے. تو اس نعمت پہ بھی شکر روزانہ انشاءاللہ کرنا چاہیے، میں بھی کروں گا. چھبیس رمضان المبارک 1424 ہجری مطابق 22 نومبر سن 2003 بروز ہفتہ، در خانقاہ مرشدی دامت برکاتہم گلشن اقبال نمبر 2 کراچی، وجد و حال کی حقیقت، مرتبہ مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم. یہ اتنا حصہ جو بھی پڑھ کر سناؤں گا یہ مولانا عبد المتین صاحب نے مرتب کیا ہے، اس کو چھاپا ہمارے حضرت والا ہی نے اور حضرت والا نے اس کی تحفیظ فرمائی. حضرت والا عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے مجاز ایک عالم نے عرض کیا کہ میرے دادا بہت بڑے صاحب حال بزرگ تھے، ان کے مریدین بھی ذکر کرتے تھے، کانٹے دار درختوں پر چڑھ جاتے تھے، تالاب میں کود جاتے تھے، وہ بزرگ خود بھی ذکر کرتے کرتے کانٹے دار جھاڑی میں گھس جاتے تھے. اس پر حضرت قطب العالم مرشدی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ روایات کو بیان کرنے میں سخت محتاط رہو، جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ اس روایت کی صحت پر قسم اٹھا سکو اس وقت تک روایات بیان نہ کیا کرو. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ اس روایت کی صحت پر قسم اٹھا سکو اس وقت تک روایات بیان نہ کیا کرو. بیان کرنا کیا ضروری ہے، خصوصاً ایسی روایات جس سے کہ صراط مستقیم کو نقصان پہنچے. اس واقعے سے حضرت نے کیا نصیحت فرمائی کہ خصوصاً ایسی روایات جس سے کہ صراط مستقیم کو نقصان پہنچے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے. صراط مستقیم اتباع سنت اتباع شریعت ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری شریعت اور سنت نہیں ہے. سنت سے یہ سب باتیں کہاں ثابت ہیں کہ درختوں پر چڑھ جانا، پانی میں کود جانا، بانس پر چڑھ جانا، ذکر کرتے ہوئے بانس لے کر لوگوں کو دوڑانا اور پیٹنا. کافر ایسی باتیں سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ اسلام کی ایسی ہی تعلیم ہے، ایسی روایات کے بیان سے تو اسلام کی توہین ہوگی. بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو زندہ کر دیا، فرمایا کہ طریقت نام ہے اتباع شریعت کا، اور شریعت کے دو جز ہیں، نمبر 1 شریعت ظاہری، نمبر 2 شریعت باطنی. اور اس بندے نے ایک تعریف یہ کی، یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے، کہ شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور طریقت کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو محبت سے ادا کرنا، اور یہ محبت بھی مطلوب ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ میں دی، کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ میری محبت میں اشد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دے دی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اشد محبت مانگو. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ، اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ، میرے اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دیجئے. جس پر ایسی محبت غالب ہو جائے وہ احکام اسلام کو کس محبت سے ادا کرے گا؟ بس اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام سلوک ہے، جس کو حدیث پاک میں احسان سے تعبیر فرمایا گیا ہے. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یعنی اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری پر تحریر فرمایا ہے، ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کانہ یراہ بعینہ. یعنی عظمت الہیہ ایسی غالب ہو جائے کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ میں غلامی کی جو شان مذکور ہے، جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے. ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے. پھر اس کی یہ حالت صرف نماز، روزہ، حج اور زکات تک محدود نہیں رہتی، اس کی زندگی کی ہر سانس اور ہر حرکت و سکون میں اس کو یہ استعظار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. پس اسلام و ایمان کی روح احسان ہے. یعنی اسلام اور ایمان کی روح کیا ہے کہ ہر وقت یہ استعذار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی تصوف و سلوک ہے اور یہی مطلوب ہے، نہ کہ مغلوب الحال ہو جانا. صاحب حال معذور ہوتا ہے، بعض بزرگ معذور ہوتے ہیں، لیکن معذور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معذور بھی ہوں، یعنی ان کو اجر بھی ملے اس پہ. اجر تو اتباع سنت پر ملتا ہے. سبحان اللہ. معذور قابل چشم پوشی ہے، یعنی اس کوئی معذور ایسا صاحب حال دیکھو جو خلاف سنت عمل میں مبتلا ہو، اگرچہ وہ معذور ہے صاحب حال ہے، لیکن اس سے چشم پوشی یعنی دوسری طرف نظر کر لے، صرف نظر کرے، اس کو اہمیت بھی نہ دے اور اس سے کوئی تعرض بھی نہ کرے اور اس کے پاس وہ نہ اس کی اتباع بھی نہ کرے. اجر تو اتباع سنت پر ملتا ہے. معذور قابل چشم پوشی ہے، یعنی صرف اتنی بات ہے کہ ان پر گرفت نہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ معذور ہے. آگے فرمایا کہ اپنے دادا کو کیوں پیش کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کرو. سبحان اللہ. آپ کو اپنے دادا زیادہ عزیز ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں. فرمایا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیلاؤ. کیوں اپنے معذور دادا کی باتوں کو پیش کرتے ہو؟ ایسی باتوں کو پھیلانے سے بدعات پھیلنے کا اندیشہ ہے. کہیں لوگ اسے یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہی دین ہے یا یہی سلوک و تصوف ہے. جو اصل دین ہے یعنی اتباع سنت و شریعت، اس کو تابع سمجھنے لگیں اور حال کو اصل دین سمجھنے لگیں. یعنی اصل دین کیا ہے؟ اتباع سنت و شریعت. اور حال جو ہے وہ اصل دین نہیں ہے، وہ تو معذور کے لیے ہے. کسی صحیح بات کو پیش کرنے سے بھی اگر دین کو نقصان پہنچے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں. دیکھیں یہ بھی کیسی باریک بات ہے کہ کسی صحیح بات کو پیش کرنے سے بھی اگر دین کو نقصان پہنچے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. مکاشفات اور حالات سے زیادہ شریعت کو بیان کرو. اگر ایسے حالات کے بیان سے اعتقاد خراب ہو گیا کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا تو لوگ مبتلائے بدعات ہو کر گمراہ ہو جائیں گے. درختوں پر چڑھ جانا یا پانی میں کود جانا، یہ کوئی کمالات ہیں؟ کمال تو اتباع سنت و شریعت ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے، کیا کمال ہے اس میں؟ کبھی غلبہ حالات کا سبب ضعف طبیعت ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ضعف ہو اس کو بھی غلبہ حال ہو سکتا ہے. ایسے حالات کو سن کر بعض لوگوں نے حالات ہی کو کمال اور بزرگی سمجھ لیا ہے اور شریعت کو اس کے تابع اور کم درجہ سمجھ لیا ہے. جبھی تو آپ کے علاقے میں یہی باتیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں. ایسے علاقے میں ایسی باتیں جب بیان ہوں تو خود بالکل خاموش رہو، اس میں حصہ نہ لو، ممکن ہو تو بالکل بند کر دو اور اس پر پابندی لگا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خیر القرون میں، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین کامل ہے. ورنہ اعتراض پیدا ہوگا کہ حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ہم نے دین کو وولٹیج ڈاؤن ہو گیا. ورنہ اعتراض پیدا ہوگا کہ حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ہم نے دین کو کامل کر دیا، اور دین کی تکمیل بعد میں آ کر مثلا خواجہ اجمیری یا تبلیغی جماعت سے یا کسی اور ذریعے سے ہو. ایسا عقیدہ رکھنا کھلی ہوئی گمراہی ہے. ان حضرات سے دین پھیلا ہے، دین کا پھیلنا اور ہے، کامل ہونا اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل دین تو قرآن و سنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھو. قرآن و سنت میں کہیں ہے کہ ذکر کرتے کرتے درخت پر چڑھ جاؤ یا پانی میں کود جاؤ؟ اسی طرح قوالی میں جو ڈھول طبلہ بجاتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اگر یہ دین ہے تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بخیل تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ اس لیے دین کو تمام الا بلا سے، بدعات سے پاک رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی چیز دین کو نقصان نہ پہنچا سکے. کسی کا حال اگر محمود بھی ہو اور اس کو بیان کرنے سے دین کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کو بیان کرنا لغیر ہی ناجائز ہے، گو فی نفس ہی جائز تھا. صاحب حال معذور ہے، ہر معذور کو مکشوف کرنا کہاں جائز ہے؟ مطلب یہ مکشوف کرنا یعنی اس کا حال دوسروں کو بتلانا، اس کو کہاں جائز ہے؟ مثلا کسی کو بواسیر ہو تو وہ معذور ہے، لیکن کیا اس کو کوئی بیان کرتا ہے کہ میرے پخانے کے مقام پر بواسیر؟ واہ، کیسی مثالوں سے حضرت والا کتنا آسان فرمایا ہے دین کو. اور بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. لیکن کیا اس کو کوئی بیان کرتا ہے کہ میرے پاخانے کے مقام میں بواسیر ہے، ہر وقت خون ٹپکتا رہتا ہے؟ بواسیر سے تو لوگوں کو طبعی نفرت ہے، لیکن حال کی طرف لوگوں کو طبعی رغبت ہے، اس لیے حال ہی کو اصل دین سمجھ لیتے ہیں اور اصل دین یعنی سنت و شریعت سے صرف نظر کر لیتے ہیں. بعض صوفیہ سے اجتہادی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے حالات کے اخفا میں مبالغہ نہیں کیا، اسی اجتہادی خطا سے رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو گئی. یعنی جن چیزوں کو چھپانا چاہیے تھا اس کو عام اس کو ظاہر ہو گئیں وہ چیزیں، چاہے وہ ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے خطا کی، لیکن یہ اجتہادی خطا حضرت نے فرمائی کہ بعض خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں. شریعت اور طریقت کے درمیان فرق کرنے والا زندیق ہے، یعنی شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں ہے. ملحد ہے، گمراہ ہے. شریعت احکام کا نام ہے اور طریقت ان احکام و عبادات میں محبت کی چاشنی ملانے کا نام ہے. صرف عبادت کرنا شریعت ہے اور اس میں محبت کی آمیزش کرنا طریقت ہے. جیسے سجدے میں سر رکھ دینا شریعت ہے اور دل رکھنا طریقت ہے. سجدہ کرنا شریعت ہے اور سر کے ساتھ دل کو بھی سجدہ کرانا طریقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مغلوب الحال واجب الاتباع نہیں ہوتا. اس معذور بزرگ کا حال سنانے سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہوں گے اگر حال کو اصل اور دین کو تابع سمجھ لیا. شریعت کامل ہوتی ہے طریقت سے. مثلا سجدے میں سر تو رکھ دیا لیکن دل کہیں اور ہے تو ابھی کمال شریعت حاصل نہیں ہوا. اگر دل بھی رکھ دیا تو اب شریعت کامل ہے. معلوم ہوا کہ احکام شریعت کو محبت کے ساتھ ادا کرنے کا نام طریقت ہے، جو روح ہے شریعت کی. اس لیے شریعت و طریقت میں کوئی فرق نہیں. اس سے بھی اونچی ایک چیز ہے، یعنی سجدے میں سر بھی رکھ دو اور روح بھی رکھ دو. اگر روح نکل جائے تو کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ روح بھی سجدہ کرتی ہے. اس پر عمل کر کے دیکھو، بہت مزہ آئے گا. سجدہ کرو تو سمجھو کہ ہماری روح بھی سجدہ کر رہی ہے. رکوع کرو تو سمجھو کہ ہماری روح بھی راکع ہے. قیام میں ہماری روح بھی قیام کر رہی ہے. ایسے ہی ہماری روح بھی قعدے میں ہے. سجدے میں جب ہماری زبان سبحان ربی الاعلی کہتی ہے تو ہماری روح بھی سبحان ربی الاعلی کہتی ہے. جب زبان رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتی ہے تو ہماری روح بھی سبحان ربی العظیم کہتی ہے. جب ہماری زبان التحیات پڑھتی ہے تو ہماری روح بھی حضور حق میں التحیات پیش کرتی ہے. فرمایا کہ دراصل روح ہی تو کہتی ہے، زبان و اعضا تو اس کے تابع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب روحانیت غالب ہو جائے گی تب ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ صرف کمر کو جھکا لیا, اور ایک یہ ہے کہ سمجھے کہ میری روح بھی جھکی ہوئی ہے. حضرت ویل چیئر پہ تشریف لائیں گے کیونکہ یہ اس میں لگا ہوا نہیں ہے بتا, ہاں پوچھ لیے تو یہ صوفہ وہاں رکھوا دیں گے. اور مائک کا کیا کیا جائے, مائک کے ایک ہی ہے. خیر حضرت انس, حضرت سے پوچھ لیے کہ جاری رکھو پڑھتا رہا. جب روحانیت غالب ہو جائے گی تب ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ صرف کمر کو جھکا لیا, اور ایک یہ ہے کہ سمجھے کہ میری روح بھی جھکی ہوئی ہے. عرض کیا کہ حضرت مثنوی کا جو شعر ہے, مکن عیب درویش غلطاں و مست کہ مست اندازہ می زنن پاؤ دست. بعض اہل حال اس سے استدلال کرتے ہیں, مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں مارنا ہی دلیل ہے کہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے. اگر کامیاب ہوتے تو ہاتھ پاؤں نہ مارتے, ابھی غلطاؤں پیچا ہیں. جب منزل تک پہنچ جائیں گے تب سکون ہو جائے گا, یعنی ابھی غیر سکونی حالت میں ہیں. پوچھا پڑھتا رہوں جاری رکھوں کاشف. احقر نے عرض کیا, حضرت ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں کہ ایمان کامل حاصل ہو, اعلی درجے کا سجدہ, اعلی درجے کی بندگی و زندگی حاصل ہو, اکمل درجے کا درد حاصل ہو, یہ بھیک عنایت فرما دیجئے. اس پر مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے فرمایا لے. سبحان کیا خوش نصیبی ہے. سبحان احقر نے حضرت والا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملا دیا, فرمایا کہ دے دیا سب. سبحان واہ. یہ احقر نے عرض کیا کہ حضرت ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں کہ ایمان کامل حاصل ہو, اعلی درجے کا سجدہ ہو, اعلی درجے کی بندگی وہ زندگی حاصل ہو, اکمل درجے کا درد حاصل ہو, یہ بھیک عنایت فرما دیجئے. اس پر مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے فرمایا لے. احقر نے حضرت والا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملا دیا, فرمایا کہ دے دیا سب. تھوڑی دیر بعد فرمایا سوائے اللہ کے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, اگر کوئی دے سکتا تو نبی دے سکتے تھے, لیکن وہاں تو صاف فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب نبی پر انک لا تہدی داخل ہے تو اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہدایت ہو. احقر نے عرض کیا کہ ایک شیخ نے مریض سے کہا لے بھیک, اس پر اس کو نسبت عطا ہو گئی. حضرت والا نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, البتہ کسی پر اس کا ظہور ہو سکتا ہے, لیکن ظہور بھی مشیت الہیہ کے تابع ہے. احقر نے عرض کیا کہ خواجہ باقی باللہ کا واقعہ ہے, فرمایا یہ تو شاذ و نادر ہے, اور والشاذ کل معدوم, لیکن وہاں بھی مشیت الہیہ ہی کا ظہور ہوا ہے. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. ہاں کوئی وسیلہ بن سکتا ہے, لیکن جب نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو کوئی اور بھی نہیں دے سکتا, سبب بن سکتا ہے. پھر کیفیت گریہ کے ساتھ فرمایا کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں مصلحت را تہمت بر آہو چین بستہ اند. آہو چین یعنی چین کے ہرن جس کے نافے میں مشک ہوتا ہے, پیدا تو اللہ ہی کرتے ہیں, ہرن کو وسیلہ بنایا. احقر نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اور ان کی آنکھیں لال لال تھیں اور مسلسل آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں. جب آپ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات نوٹ فرما رہے تھے تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ بڑے میاں آج کچھ دے رہے ہیں. یہ بات سن کر حضرت والا دیر تک مسکراتے رہے, جس کا منشا یہ معلوم ہوا کہ جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ سب مشیت الہیہ کا ظہور ہے. پھر فرمایا کہ جب میں حضرت پھول پوری کے ہاں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا. حضرت والا تشریف لائے ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح نفس کا آسان ترین نسخہ ارشاد فرمایا کہ جو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کے نفس کی مکمل اصلاح ہو جائے گی. اصلاح نفس کا یہ آسان ترین نسخہ ہے. نمبر ایک, نواب قیصر صاحب جو حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مرید ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب خواجہ عزیز الحسن صاحب مظلوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت سے سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت حاصل کر لی ہے ان کے جوتوں میں پڑ جاؤ, یعنی نفس کو مٹا دو اور نفس کے مٹانے کی نیت ہی سے ان کے پاس جاؤ, جو وہ بتلائیں وہ کرو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اسی کو مولانا روبی نے فرمایا, قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو, یعنی قیل و قال کو چھوڑو مرد حال بنو. اور کیسے بنو گے؟ کسی مرد کامل یعنی اللہ والے کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دو. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھاتے ہوئے اس شعر کی شرح میں مجھ سے فرمایا تھا کہ مال مالیدن سے ہے اور مالیدن کے معنی ہے ملنا, اسی لیے ملی ہوئی روٹی کو ملیدہ کہتے ہیں, یعنی اپنے نفس کو ملیدہ بنوا لو, اعمال کر دو. اسی کو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے جوتوں میں پڑ جاؤ. اور نفس کے مٹانے کا مطلب اس نے اوپر بتا ہی دیا کہ جس بات کو وہ بتائے اس کو کرو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. مثلا یہ پھر اپنی رائے نہ لگاؤ کہ اس میں یہ تعویل کر دی وہ تعویل کر دی, اس لیے فرمایا تھا اس لیے فرمایا تھا, تو یہ تو تعویلوں سے کام نہیں چلتا ہے. جو کچھ وہ فرما دیں اس پر عمل کرو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. بس ایک چھوٹی سی مثال ہے. ویسے تو جیسے حضرت شیخ کہتا ہے کہ بھئی بہتر نہیں ہے کہ آج کل شادی حالوں میں جاؤ کیونکہ اس میں موضع تہمت ہوتا ہے, وہیں ناچ گانا بھی ہوتا ہے, وہیں فوٹوگرافر بھی ہوتی ہے, وہیں مخلوط دعوتیں بھی ہوتی ہیں, تو اور کوئی نقصان ہو نہ ہو, تو یہ موضع تہمت ہے. کس کس عوام کو سمجھاتے پھرو گے کہ ہم جس جگہ گئے ہیں آپ نے انتظام کرا لیا, پردے کا بھی شرعی انتظام کرا لیا, لیکن مقتدا جب وہاں سے نکلے گا جس کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہر ایک کو کیسے سمجھاتا پھرے گا کہ نہیں صاحب, یہاں جو ہم گئے تھے یہاں نہ باجا تھا نہ گانا تھا نہ مخلوط تعلیم تھی. لوگوں کو بدگمانی پیدا ہوگی اور بدگمانی سے پھر اس سے کیا دین سیکھیں گے؟ اس لیے مولانا کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. اس لیے تو اب یہ کہے کوئی کہنے لگے کہ حضرت والا کے اس زمانے کی باتیں ہیں, اب زمانہ بدل گیا, اب اتنی سختی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بس یہی تعویلیں ہیں, یہی تعویل ہے, اور یہی شہر کی سامنے اپنے نفس کو نہ مٹانا ہے, اور اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس نے گویا اپنے نفس کو اپنی خواہش کو ترک کر دیا, اور شیخ کی خواہش کو جو دراصل اللہ تعالی ہی کی مرضی ہوتی ہے اس میں فنا کر دیا. شیخ جو بات کہتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبری کی جاتی ہے، جو ایک منصب جسے دے دیا جائے اور اللہ کا فضل اس پر ہو تو خود اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ ایسا کریں ایسا، تو یہی نفس کو مٹانا ہے. اس لیے تعویل نہ کرو، تعویلوں سے کام نہیں چلتا. بس ہمارے حضرت والا نے دیکھو فرما دیا، حضرت شیخ کو پسند نہیں تھا لاؤڈ اسپیکر، کیونکہ حقیقت بات یہی ہے کہ جو حضرت تھانوی کو اس پر اشکال تھا کہ یہ آواز اسی شخص کی ہے جو وہاں ممبر پہ بیان کر رہا ہے یا دوسرے شخص کی آواز، یعنی وہ بڑھ کے پھر کسی اور کی ہو جائے یا کچھ، تو اس کو کوئی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. اگرچہ جواز کا فتویٰ دے دیا گیا لیکن وہ جو اصل اشکال تھا وہ حضرت کا وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، کیونکہ اس کی آواز میں وہی شخص سے کچھ ایسا ہی تھا، میں بھول رہا ہوں کہ وہی شخص ہے، اس کی آواز بدل کے بھی آ رہی ہے. امامت ایک کے لیے ایک آدمی کی ہوتی ہے، دس دس کی تھوڑی ہوتی ہے. خیر وہ تو مسئلہ تھا، اس میں اختلاف بھی ہوگا. اب علماء نے جواز کا بھی فتویٰ دے دیا ہے لیکن لکھا یہ ہے کہ وہ بات افضل یہی ہے کہ جب کہ مفتی تقی صاحب نے بھی لکھا کہ جواز کا تو فتویٰ ہے لیکن افضل یہی ہے کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھی جائے. جیسے پہلے زمانے میں، جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، تو حضرت والا نے معلوم تھا کہ جواز کا بھی فتویٰ ہو گیا ہے، لیکن حضرت نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت حضوری کی زندگی میں کبھی بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کیا کہ میرے شیخ نے منع کیا ہے. اگرچہ اس وقت میں فتویٰ جواز کا بھی ہو لیکن شیخ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، ان کی نظر میں جائز نہیں ہے، تو میں اگر کروں گا شیخ کو تکلیف ہوگی تو کیا کوئی ضروری تو نہیں ہے اس پہ عمل کرنا؟ کوئی شریعت کا ایسا تو حکم نہیں ہے کہ جس کے اوپر شیخ کی نافرمانی لازم. مثلا کوئی شیخ نعوذ باللہ فرائض میں دخل دینے لگے، کوئی جاری پیر ہو یا کوئی ویسا ہو فرائض میں اور جو احکام شریعت ہیں اس میں دخل دینے لگے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن جو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو کہ شریعت نے جس کو واجب قرار نہیں دیا اس میں وہ ترمیم کرتا ہے اور اس میں وہ کوئی اور اس کے حکم دیتا ہے تو اس پر اس کا عمل کرنا چاہیے. تو ایک ایک بات کا حضرت والا کو دیکھا کہ جو کچھ منشا شیخ کی ہوئی اسی پر عمل کرتے تھے. حالانکہ حضرت والا بھی لیکن فرماتے بھی تھے کہ جواز کا تو فتویٰ ہے لیکن اور میں کر بھی سکتا ہوں، لوگوں کو اس سے زیادہ آواز بھی پہنچ جاتی ہے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر شیخ کی مرضی اس کی نہیں ہے. اس لیے مسجد بھی سفید اس لیے بنوائی کہ حضرت کو یہ رنگ پسند نہیں تھے، سفید رنگ پسند تھا، پسند فرمائے میں سفید رنگ پسند. ڈسٹمپر حضرت کو پسند نہیں تھا، حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب کو ڈسٹمپر نہیں لگوایا. تو یہ چیز ہے کہ شیخ کی منشا کو نظر میں رکھے کہ کیا منشا ہے. آئیے ایک بار خواجہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ذکر اللہ میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ پھر اہل اللہ کی صحبت کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ یعنی کہ ذکر میں یہ اثر نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا دے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیخ کے مشورے سے ذکر کرو اپنے کرو، اس کو یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاٹ تو تلوار ہی کرتی ہے مگر یہ شرط یہ ہے کہ سپاہی کے ہاتھ میں ہو. اس سے اللہ تک ذکر ہی پہنچاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اہل اللہ کے مشورے سے ہو. نمبر دو، میں نے اپنے شیخ حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ کھولو بھائی مجھے آپ سے بھی انتہا محبت محسوس ہوتی ہے، تو میرے شیخ نے لکھا کہ محبت شیخ تمام مقامات کی مفتاح یعنی کنجی ہے، محبت شیخ اللہ کے راستے کی تمام ترقیات کی کنجی ہے، یعنی اللہ کے راستے کے تمام مقامات کی مقامات قرب کی کنجی ہے، کنجی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی تالا کھلتا ہے، اور کنجی جتنی خراب اور گھسے ہوئے دندانے والی ہوگی تالا اتنی ہی مشکل سے کھلے گا۔ اللہ تعالی کی محبت بقدر شیخ کی محبت کی عطا ہوتی ہے، جتنی زیادہ شیخ کی محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت عطا ہوگی، اگر شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈھالا ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا تعلق بھی ڈھیلا ڈھالا ہوگا۔ تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ شیخ سے کسی کا تعلق ڈھیلا ڈھالا رہا ہو اور اس کو اللہ کی محبت کا عظیم خزانہ مل گیا ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر شیخ سے تعلق جتنی زیادہ شیخ کی محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت عطا ہوگی، اگر شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈھالا ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا تعلق بھی ڈھیلا ڈھالا ہوگا۔ اولیاء اللہ کی تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ شیخ سے کسی کا تعلق ڈھیلا ڈھالا رہا ہو اور اس کو اللہ کی محبت کا عظیم خزانہ مل گیا ہو، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ شیخ سے تو تعلق ڈھیلا ڈھالا رہا اور اس کو بہت بڑا تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا، یہ ایک بھی مثال نے فرمایا نہیں ملتی اس کی۔ نمبر تین، اپنے کو سب سے کمتر سمجھو اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کمتر سمجھتا ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے ہر مسلمان کو فی الحال یعنی موجودہ حالت میں، خواہ گناہ کی حالت ہی میں حالت میں ہو، اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، یعنی ہر مسلمان کو اس موجودہ حالت میں چاہے وہ گناہ کی حالت میں بھی ہو میں اپنے سے اس کو بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کسی گناہگار مسلمان کا، کسی جاہل گنوار مسلمان کا کوئی عمل مقبول ہو گیا ہو اور قیامت کے دن اس کی معافی ہو جائے، اور میرا کوئی عمل نامقبول ہو گیا ہو اور سارے علم و عمل بیکار ہو جائیں، اور کافروں اور جانوروں سے کمتر سمجھتا ہوں انجام کے اعتبار سے، کیونکہ معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا لکھا ہے، اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو جانور بھی ہم سے بہتر ہیں کیونکہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور کافر کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو زندگی بھر کا کفر معاف ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، لہذا اپنا حقیر ہونا کوئی ظنی وہمی اور خیالی بات نہیں، حقیقت ہے اور عقل کی بات ہے، اور خود کو بہتر سمجھنا حماقت اور بے وقوفی ہے، لہذا صبح و شام یہ جملہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، اس کی برکت سے انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی، اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے، یعنی مردود ہونے سے، اللہ تعالی کے راستے سے واپس کیے جانے سے، کافر ہونے سے حفاظت کی ضمانت سے، تکبر سے حفاظت، شیطان تکبری کی وجہ سے مارا گیا۔ نمبر چار، جب نفس میں بد نظری کا تقاضا ہو یا کسی گناہ کو دل چاہے تو آئینے میں اپنی صورت دیکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں کیسی صورت عطا فرمائی ہے، اللہ والوں کی صورت دی ہے، پھر غور کرو کہ کیا یہ کرتوت اس صورت کو زیب دیتے ہیں، اور نفس سے کہو کہ وہ کمین خبیث شرم نہیں آتی، تو صورت بایزید میں کار یزید کرنا چاہتا ہے، بایزید بستامی کی صورت میں کار شیطانی کرنا چاہتا ہے، تجھ پر ہزار بار لعنت ہے۔ اور آئینہ دیکھ کر یہ مسنون دعا بھی پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ آپ نے میری جیسے میری صورت حسین بنائی میرے اخلاق بھی حسین کر دیجئے. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ من حسن اللہ خلقہ فلا یستبہ بالمعصیہ. حسن کا شکر ہے کہ جس حسن کا شکر یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے حسین پیدا کیا ہے وہ اپنے حسن کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. حسن کا شکر یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے حسین پیدا کیا وہ اپنے حسن کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم سے کوئی نیکی ہو جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی تصنیف و تعلیف ہو جائے، اہل اللہ کی خدمات میں جانے کی توفیق ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، غرض کوئی بھی نیکی ہو جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا، وہ اللہ کی عطا ہے. ببول کے درخت پر اگر پھول نکل آئے تو وہ ببول کا کمال نہیں ہے، کیونکہ ببول میں کانٹے ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر اس میں پھول نکل رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے. اسی طرح ہماری تخلیق مائے مہین یعنی گندے باپ کی منی اور ماں کے حیض کے گندے خون سے ہوئی ہے، پس گندے اعمال کا ہونا ہماری فطرت سے بعید نہیں، لیکن اگر نیک اعمال صادر ہو رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، اللہ تعالی کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں. اگر مٹی چمک رہی ہے تو یہ مٹی کا کمال نہیں، سورج کی شعاعوں کا کمال ہے. اگر سورج اپنی شعاعیں ہٹا لے تو مٹی بے نور ہے. بس اس آیت میں اللہ تعالی نے تکبر و خودبینی کا علاج فرمایا ہے کہ اپنی کسی نیکی کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھنا. یہ ہماری عطا ہے، ہماری توفیق ہے، ہماری مدد ہے. جیسے باپ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کاغذ پر لکھوا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بیٹا تم نے تو بہت اچھا لکھا ہے. بس یہی حال ہماری نیکیوں کا ہے کہ اللہ تعالی خود توفیق دیتے ہیں، پھر اس کو ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہماری طرف منسوب کر کے قبول فرما لیتے ہیں. یہ کرم بالائے کرم ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جو جزا ملے گی وہ بھی دراصل عطا ہے. اسی کو فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا. بس جو نیکی ہو رہی ہے، ان کی یاد کی جو توفیق ہو رہی ہے، یہ سب انہی کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو برائی تم کو پہنچتی ہے اسے اللہ کی طرف سے مت سمجھ لینا. اللہ تعالی برائی کا حکم نہیں دیتے، برائی کی نسبت ان کی طرف کرنا کفر ہے. پر جو کچھ برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی خباثت، شرارت، حرارت اور جسارت ہے. پس ہر اچھائی اللہ کی عطا ہے اور ہر برائی نفس کی خطا ہے. بندہ عطا پر شکر اور خطا پر استغفار کرتا رہے، جو عطا اور خطا کے درمیان رہے گا اس کی بندگی کا زاویہ قائمہ صحیح رہے گا اور مردودیت سے محفوظ رہے گا. نمبر 6، ہماری کوئی دینی خدمت کوئی تقریر و تحریر، کوئی تصنیف و تعلیف، ہماری کوئی شان بندگی اللہ تعالی کی عظمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات لا محدود ہے اور ہم محدود ہیں، اللہ تعالی کی عظمتیں لا متناہی غیر محدود ہیں، ہماری اور ہماری بندگی محدود ہے، تو محدود غیر محدود کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، آہ پھر ہم کس گنتی میں ہیں، ہماری تقریر و تحریر، ہماری تصنیف و تعلیف کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اپنی تصنیف و تحریف پر اگر اپنی تصنیف و تعلیف پر نظر جائے کہ میں نے بڑی کتابیں لکھ دی، تو ان آیات کا مراقبہ کرو، سب نشہ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ابحر جمع ہے بحر کی، یعنی اگر زمین کے درخت قلم بنا دیے جائیں، ساری زمین کے درخت قلم بنا دیے جائیں، اور اس سمندر کے ساتھ اس جیسے سات سمندر اور ملا کر ان کی روشنائی بنا دی جائے، تو اللہ تعالی کے کلمات، اس کی صفات، اس کی حمد و ثنا، اس کی خوبیاں، اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا عدیز کان علوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے سات سمندر جو فرمایا تو وہ حشر کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ سات سمندر کیا، سات ہزار سمندر بھی اللہ تعالی کی صفات کو لکھنے کے لیے ناکافی ہیں، لہذا اپنی تصنیف و تعلیف کو زیادہ اہمیت مت دو، اس حیثیت سے کہ اللہ کی عطا ہے اس کو وقت سے دیکھو اور شکر کرو، لیکن اس حیثیت سے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ مضمون لکھا ہے، یہ قابل معافی، قابل استغفار ہے، کیونکہ اس کی عطا کامل اور اس کی خوبیاں غیر محدود ہیں۔ ہماری محنت محدود اور ناقص ہے، ناقص کو وہ قبول فرما لیں تو ان کا کرم ہے، وہ قبول فرما لیں تو ہم فقیروں کا کام بن جائے، اس لیے یوں دعا کرو کہ اے اللہ میری تقریر و تحریر، میری تصنیف و تعلیف، میری کسی دینی خدمت سے آپ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے معاف فرما کر قبول فرما لیجئے۔ نمبر سات، چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا، میرا 75 سال کا تجربہ ہے کہ پورے دین پر چلنا اس کو آسان ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا۔ نمبر ایک، پہلی بات ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور واجب کا درجہ تقریباً فرض کے برابر ہوتا ہے، جیسے وتر واجب ہیں ان کو، اس لیے اگر قضا ہو جائے تو سنتیں کو دہرایا نہیں جاتا لیکن فرض اور واجب کو دہرایا جاتا ہے، یعنی وتر کو بھی دہرانا پڑتا ہے، اس لیے ان کا درجہ، واجب کا درجہ تقریباً فرض ہی کے برابر ہوتا ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا حرام ہے، بہشتی زبر جلد 11 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سورت جیسی سورت بنا لو، اللہ تعالی کو پیارا آئے گا کہ میرے پیارے کی سورت میں ہے، اور قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں سورت لے کے آیا ہوں۔ نمبر دو، دوسری بات ہے ٹخنے کھلے رکھنا، پاجامہ شلوار لنگی یعنی جو لباس اوپر سے آ رہا ہے ٹخنوں سے اونچا رکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ٹخنے کا جو حصہ ازار یعنی شلوار پاجامہ لنگی وغیرہ سے چھپے گا جہنم میں جلے گا۔ اس کی شرح فرمایا تھا کہ جس وقت کھڑے ہو، ابو داؤد کی شرح بذل المجہود میں لکھا ہے کہ یہ ٹخنا کھلے رکھنے کا، اوپر سے جو نیچے لباس آ رہا ہے چاہے جبہ ہو یا قمیص ہو یا پاجامہ ہو یا تہبند ہو لنگی ہو، جو اوپر سے آ رہا ہے وہ دو حالتوں میں منع ہے، ایک تو کھڑا جس وقت ہوا بندہ تو اس وقت ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، یا چل رہا ہو بیٹھا اور لیٹا ہو اس وقت ٹخنا چھپ جائے، یعنی کرسی پہ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور پھر ٹخنا چھپ جائے پھر کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا کھلنا نہیں چاہیے۔ سخت وعید ہے کہ جتنا حصہ سے ٹخنا چھپے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تیسری بات ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ اس زمانے میں اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، کیونکہ بے پردگی عام ہے، اس لیے نظر کی حفاظت کرنے سے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو جو اللہ کے لیے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حلاوت سے بھر دے گا۔ اس عمل سے آدمی سیکنڈوں میں فرش سے عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ اور نمبر چار اور چوتھا عمل ہے قلب کی حفاظت کرنا۔ دل میں گندے خیالات نہ پکاؤ، حسینوں کا تصور نہ لاؤ، پرانے گناہوں کو یاد نہ کرو، بس یہ چار اعمال کر لو اللہ والے ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا کتابچہ بھی شائع ہو چکا ہے، ولی اللہ بنانے والے اعمال، اس میں وہ حضرت والا ہر روز بیان کراتے تھے یہ اعمال، یہ اتنے اہم ہیں، جو اس پہ عمل کر لے گا تو ظاہر و باطن اس کے اللہ والے ہو جائیں گے اور پورے دین پر اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق دے۔ تو مگر وہ مشق تھی، ان کو پانچ منٹ کہہ کے پانچ منٹ میں کچی سڑکیں جیسی تھی، اب سامنے دیکھے گی وغیرہ کوئی سو گئے اور چلتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جیسے عرض نہیں تھی کہ وہاں تک سوں گا، وہاں جا کے پھر اٹھ گئے، پھر دیکھا کہ آگے کوئی کچھ تو نہیں ہے۔ حضرت کی کرامت، تین کی کرامت یہ ہے، نماز دیتے پڑھتے پڑھتے اور اذان دیتے دیتے سو جاتے۔ تو اگر جو اذان میں اور نماز میں سو جائے، چھ میں سو جائے تو کوئی بات ہی نہیں اس کی۔
شیخ العربی والا جان باللہ محی السنہ تبریز دوران میسان جنید وقت زمانات حضرت مولانا شاہی محمد اخر رحمہ اللہ تعالی کے
پھر اس میں چھوڑ ہوگا رقیم لاہے پیغمبر نہ چھوڑ، چھوڑ جہاں آئے وہیں مل جائے۔
خاک ہو جائے گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ۔ جس نے سر بخشا ہے اسے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اسے سرکشی زیبا نہیں، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ۔
چلو خیر ان سب سنائی دیا، اچھا ماشاء اللہ بہت بہتری
یہ اشعار بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا عنوان ہے جلسہ قرب محبت۔
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، اگر چراہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگر چراہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد نادان گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد نادان کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد نادان کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے
حضرت والا رحمت اللہ علیہ مکتا ہے
جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے
حسینوں سے نہ ہدیہ لو نہ دو حسینوں سے نہ ہدیہ لو اور نہ ان کو دو ارشاد فرمایا کہ پی آئی اے کے ایک افسر نے جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں بتایا کہ پی آئی اے کی ایک ایئر ہوسٹس نے انہیں حلوہ پیش کیا جو وہ گھر سے بنا کر لائی تھی وہ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن دوسرے وقت اس کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حلوہ دینے سے تمہارے ساتھ کوئی رعایت کروں گا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ ایک مسئلہ سن لو، کہ اگر کوئی حسین ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو، کیونکہ اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ تحادو تحابو، ہدیہ دو، حدیث پاک دیں، محبت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ شیطان کان میں کہے گا کہ پٹی ہوئی ہے، پٹی ہوئی کو پٹا لو۔ اگر کوئی کہے کہ اگر یہ ہدیہ واپس کرتے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے، تو دل دکھا دو، مگر اللہ کے قانون کو مت توڑو، دل توڑ دو، قانون الہی کو مت توڑو۔ اللہ کا قانون زیادہ قابل احترام ہے۔ یا ان کا دل زیادہ قابل احترام ہے، اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا ہدیہ واپس کر دو اور کہہ دو کہ تمہارا ہدیہ اس لیے قبول نہیں کہ اس سے تمہاری محبت بڑھ جائے گی اور پھر تم سے ملنے کو دل چاہے گا۔ لہذا حسینوں کا ہدیہ قبول کرنا فتنہ ہے۔ جس نے ہدیہ قبول کر لیا ہو وہ اللہ سے توبہ کر لے کہ یا اللہ، اب آئندہ کبھی حسینوں کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ حسینوں کو نہ ہدیہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، ہدیہ دینے میں بھی خطرہ ہے اور یہ تو پٹانے کا طریقہ ہے۔ ہدیہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے اور ہدیہ لینے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں سخت رہو، جلاد رہو، بالکل لچک پیدا نہ ہو، نہ دل میں، نہ جسم میں، نہ زبان میں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو سنکھیا پیش کرے اور کہے کہ تھوڑا سا چکھ لیجئے، بہت مزیدار ہے، تو آپ چکھیں گے؟ اللہ کی نافرمانی یا نافرمانی کا سبب زہر سے کم نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ کی نافرمانی کے وساوس تو آ ہی جائیں گے، وسوسے سے تو نہیں بچ سکتے۔ اگر بہت متقی ہے تو بھی وسوسے آئیں گے کہ کیا بات ہے، ہدیہ کیوں دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کے باوجود میں پسندیدہ ہوں، اس کی نظر میں شاید سلیکٹ ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ زہر کو زہر سمجھو۔ اللہ حضرت والا کس قدر نزول فرماتے تھے، پٹی پٹائی جو عام الفاظ ہیں، اور سلیکٹ ہو رہا ہوں، یہ سب ہمارے لیے نزول اور تاکہ دلوں میں بات اتر جائے کہ شاید میں سلیکٹ ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ زہر کو زہر سمجھو۔ اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی زہر، کوئی عذاب نہیں۔ ہزاروں لاکھوں دل ٹوٹ جائیں، اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھیے، تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی حسین کو دیکھ کر ٹوپی ٹھیک کر لو، داڑھی کو ہاتھ سے برابر کر دیا، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ حسین کی نظر میں تم منظور بننا چاہتے ہو۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، حسینوں کا ہدیہ واپس کرنا بڑے اللہ والوں کا، اللہ کے شیروں کا کام ہے۔ یہاں بڑے بڑوں کا دل پسیج جاتا ہے کہ ارے یار، اس کا دل دکھے گا، کہے گی کہ ملا لوگ خشک ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمت مردانہ چاہیے، ہمت شیرانہ چاہیے۔ شیر ہرن کا خون پیتا ہے، تم بھی اپنے نفس کا خون پیو۔ چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، چاہے سمجھے کہ ملا خشک ہوتے ہیں، چاہے غیبت بھی کرے، ادھر ادھر برائی بھی بیان کرے، تم سب بدنامی برداشت کرو۔ پھر آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ، آپ کے لیے دنیا بھر کی بدنامی برداشت کرتا ہوں، ورنہ اگر ہدیہ لے لیا اور اس کی محبت بڑھ گئی اور گناہوں کا وسوسہ دل میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے حسینوں کا ہدیہ قبول نہ کرو، نہ لو نہ دو۔ ایک آدمی خواہ کتنا ہی بدصورت ہو، ناک کا چپٹا، آنکھ کا بھینگا ہو، لیکن جب اس کو کوئی عورت دیکھتی ہے یا کوئی حسین لڑکا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ اس کی نظر میں جچ رہا ہوں. ضرور کوئی بات ہے جبھی تو یہ مجھ کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے. حالانکہ وہ بے وقوف سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ ذرا دیکھ لو اس بے وقوف کو, ذرا دیکھ لو اس بے وقوف کو. غالب نے کہا تھا, چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے. کہتا ہے کہ میں خوبصورتوں کو چاہتا ہوں لیکن ذرا آپ کی صورت تو دیکھیے. اس حماقت کی کوئی حد ہے کہ بڈھا کھوسٹ ہے اور حسینوں کو چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حسین بھی مجھے پسند کرتے ہیں. ذرا آپ اپنی صورت دیکھ لیجئے. لہذا ہر شخص اپنی جیب میں ایک آئینہ رکھے, جب کوئی حسین دیکھے تو آئینے میں اپنی شکل دیکھو. اگر شکل اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ میرا حسن کی نامحرم عورت یا امرت کے لیے, میرا حسن کسی نامحرم عورت یا لڑکے کے لیے جائز نہیں. حسن کا شکریہ ہے کہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اگر کسی نے حسین کا تحفہ لے لیا اور کھا بھی لیا تو اب کیا کرے؟ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ قے کر دے, لیکن قے کرنا واجب نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ یا اللہ تعالیٰ, آئندہ کسی حسین کا ہدیہ نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر معافی مانگ لے اور اس حسین سے بھی نظر بچا کر کہہ دے یا کسی سے کہلوا دے کہ آئندہ ہدیہ نہ لانا قبول نہیں کروں گا. اس سے کہلوا دینا ضروری ہے, ورنہ وہ سمجھے گی کہ ایک دفعہ لے لیا تو آئندہ بھی ضرور لیں گے, جبکہ وہ افسر بھی ہو اور ماتحت تو افسر کو اور بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ترقی ہو. تو کہہ دو کہ ہم خوش نہیں ہوئے, ہم کو تکلیف پہنچی, ہمیں ہدیے کی ضرورت نہیں. بغیر ہدیے کے ہم ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے. جو بے اصولی کرے گا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے, اور اگر بے اصولی نہیں کرو گے تو سب کے ساتھ انصاف کریں گے. لہذا ہمیں کوئی ہدیہ دینے کی جرت نہ کرے. مبغوض قوم کی علامت. عقرب مرتب کو حضرت والا نے اپنے حجرے میں طلب فرمایا, یعنی عقرب کو مجھ کو حضرت اپنے حجرے میں طلب فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مبغوض قوم کی, یعنی جس پر غضب نازل ہوا, مبغوض قوم کی علامت بیان کی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون, کہ جب اس قوم نے امردوں کو یعنی بغیر ریش والے لڑکوں کو دیکھا تو دل میں خوشی محسوس کی. بس امردوں کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرنا مبغوض قوم کی علامت ہے, یعنی اس قوم کی علامت ہے جس پر لڑکوں کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرنا, یہ اس کی علامت ہے اس قوم پر جس پر عذاب نازل کیا گیا. فرشتے جو تھے جو عذاب دیا گیا ہے تو حسین شکلوں میں فرشتے آئے تھے, وہ قوم تو اس مرض میں ابتلا تھی اور دنیا میں اس سے پہلے یہ عمل کسی نے کیا ہی نہیں تھا. تو حضرت جو اس پہ عاشق ہو گئے فرشتے, حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ فرشتے ہیں, تو وہ سب کود کود کے اندر آ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ظالمو یہ میرے مہمان ہیں, ان کے ساتھ ایسے نہ کرو. جب وہ زیادہ انہوں نے ہوا تو انہوں نے پھر فرشتوں نے بتا دیا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم فرشتے ہیں اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. تو اس کے بعد پھر ایک پر مارا ان کے سب اندھے ہو گئے, اور جب ادھر ادھر مارنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام نے, حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، جبریل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. تو حضرت فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تو روح قبض کر لیتی ہے، قبض کرنی پڑے تو انہیں روح ابھی قبض نہیں کرنی تھی، انہیں عذاب دینا تھا اوپر جا کے پھر وہاں سے گرانا تھا. تو اس وقت اللہ محفوظ رکھے، اتنا بڑا عذاب کسی قوم پہ حضرت والا فرماتے سے نازل نہیں ہوا جو اس قوم پہ نازل ہوا. تو ایک پر مارا سب اندھے ہو گئے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک بازو سے، یعنی کتنے بازو ہیں، 500 بازو ہیں، ایک بازو سے 600,000 کی بستی کو اٹھا کے اوپر لے گئے. حضرت فرمایا کہ اوپر لے جا کے وہاں سے پلٹنے ہی سے وہ مر جاتے، اس کو وہ نہیں تھا، لیکن غضب ایسا تھا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کی گئی اور ہر پتھر پر اس قوم کے مجرموں کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ میں جتنا خبیث عمل ہے، اللہ اس زمانے میں بہت ہی اس کا خطرہ ہے، بہت ہی زیادہ عام ہو رہا ہے خصوصاً مدارس میں. اللہ تعالیٰ سے اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، جو تقویٰ سے رہنا چاہتے ہیں وہ حسینوں سے بات نہ کریں، نہ ان کو دیکھیں، نہ ان کے ساتھ تکرار کریں، نہ ان سے کوئی ہدیہ لے نہ دیں، ایسے رہیں جیسے کہ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ بات بھی کرنا چاہے تو اس کو ڈانٹ دو، منع کر دو کہ مجھ سے، یا صاف کہہ دو کہ ابھی تمہارے داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، جب داڑھی مونچھ آ جائے گی اس وقت بات کریں گے، ابھی آپ سے بات کرنا شریعت نے منع کیا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، تقویٰ کی برکت سے اور عزت بڑھے گی. اور اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانے، اللہ تعالیٰ تو برا نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے. اس لیے خوشی محسوس کرنے سے پناہ مانگو. امردوں کو، یعنی بغیر داڑھی مونچھ کے لڑکوں کو دیکھ کر خوش ہونا، علامت اس قوم کی ہے جس پر عذاب نازل کیا گیا. محبت للہی اور نفسانی محبت میں فرق. ایک نوجوان عالم نے، جو حضرت والا کے خلیفہ ہیں، انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ ایک دینی سفر پر کچھ عرصے کے لیے جانے کا ارادہ ہے، لیکن ان کا ایک مرید بہت زیادہ رو رہا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کی جدائی میں زندہ رہنا مشکل ہے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت للہ ہی نہیں معلوم ہوتی، اس میں نفس کی آمیزش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کون عاشق ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی سے کیا کسی صحابی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی. محبت للہ کے یہ آثار نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ محبت نفسانی ہے. حضرت والا کی تشخیص کا یہ اثر ہوا کہ اس طالب پر اپنا مرض ظاہر ہو گیا اور مذکورہ کیفیت ختم ہو گئی. یہ ہے کمال. جس مرض کے حضرت ماہر تھے، اس کا اندازہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ بہت سو کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ شہد کی جدائی اس پر گرا گزرتی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نفسانی ہے. یہ فرق کرنا، یہ حضرت والا ہی کا کمال بصیرت سے. بس ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات تھا تو انہوں نے جلدی جلدی، اس کے بعد پھر وہاں سے والد صاحب کھانے بیٹھے، میں بھی تھا، میں تو اس وقت چھوٹا ہی تھا، 11-12 سال کا ہوں گا، 12-13 سال. تو خیر وہ والد صاحب کہہ لگے، آپ نے والد صاحب سے کہہ لگے کہ آپ نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہم نے جلدی جلدی جو کچھ تھوڑا بہت دال روٹی پکوا لی، اور البتہ بازار سے یہاں کے مشہور وہ پلیٹ ہاتھ پہ اٹھائی، اور والد صاحب کہہ لگے کہ اپنی یہاں کے مشہور کباب بجی سے کہا، اور کہا والد صاحب نے تو سب کباب